بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، سورة محمد کے کچھ مضامین سنانے کی بات میں نے کہی تھی. ایک بات تو اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر جو چیز نازل کی گئی اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، اور یہ بالکل اللہ کی طرف سے حق بھی ہے. هو الحق من ربهم کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق یہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو پھر ان کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے اور ان کے حالات کو بنائیں گے. اللہ پاک کے پاس حالات کا بننا آدمی کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالات بنائیں گے، تو حالات جو اصلی انسان پر آنے والے ہیں وہ موت کے بعد آنے والے ہیں، اور موت سے پہلے کے حالات موت کے بعد والے حالات کے مقابلے میں کسی شمار میں نہیں، سخت سے سخت حالات بھی کسی شمار میں نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے سب سے مصیبت اور پریشانی والے آدمی کو جو ایمان والا تھا، اللہ تعالیٰ جنت کے ایک نہر میں غوطہ دیں گے اور اس کے بعد میں اسے فرمائیں گے کہ دنیا میں تو بڑی مصیبت میں تھا. وہ کہے گا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ مصیبت کیا چیز ہے. اور دنیا کی سب سے ناز و نعمت والے انسان کو جو بڑی آرام میں راحت میں رہا، کبھی کوئی تکلیف اس تک چھوئی نہیں، کوشش یہ کی گئی کہ ہر طرح کا عیش و آرام اس کو ملے، لیکن ایمان اس کے پاس میں نہیں تھا، اس کو جہنم کے اندر غوطہ دیا جائے گا. جہنم کے حصے کے اندر اس کو، یا یہ کہ وہاں کی نہر میں جو جہنم کی کھولتی ہوئی ہوگی، مصیبت والی ہوگی، اس کے اندر اس کو غوطہ دے کے نکالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تو بڑے مزے میں تھا. تو کہے گا خدا کی قسم مزہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. صرف ایک سیکنڈ کے ایک دو سیکنڈ کے غوطے میں دنیا کی ساری تکلیفیں نعمت کے اعتبار سے وہ کل آدم ہو جائیں گی، اور مصیبت اور پریشانی کے اعتبار سے وہ کل آدم ہو جائیں گی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو دنیاوی حالات کے اعتبار سے پریشان دیکھتے تو پریشان نہیں ہوتے تھے، اور ان کو سب تسلی دیتے تھے کہ یہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. حالانکہ ان کو جاب کی تو خیر جاب کی بات ہے، کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے پورے پہننے کو، دو کپڑے کسی کے پاس ہوتے تھے ایک دوسرے کو دے دیتا تھا یا خود لپیٹ لیتا تھا، سطر چھپا لیتے تھے. کھانے کی پریشانی رہی ان کو بڑے، ایسا بھی نہیں ہے کہ سال دو سال کے لیے رہی، دو چار دن کے لیے رہی، ایسا نہیں ہو. زندگی کا بڑا حصہ اسی میں نکلا، 23 سال جو ہے نا وہ ایسے ہی گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی. رہائش کی پریشانی ان کو رہی، کچے مکانات میں رہتے تھے، سردی گرمی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا تھا، وطن سے بے وطن بھی ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کو ہجرت کرنا ضروری تھا، اور نہیں تو لوگ خود بھی جو ہے نا ان کے ساتھ میں سختیاں کرتے تھے، دشمنوں کی طرف سے بولنے کے اعتبار سے، کہنے سننے کے اعتبار سے، برتاؤ کے اعتبار سے، بائیکاٹ کے اعتبار سے، ٹیزنگ کے اعتبار سے، اور جانی نقصانات کے اعتبار سے. شاید ہی کوئی صحابی ہوگا کہ جس کے رشتے دار جو ہے نا مر نہیں گئے، شہید نہیں ہو گئے. کتنے صحابہ تو خود ہی شہید ہو گئے، عورتیں ان کی بیوہ ہوئی، بچے ان کے یتیم ہوئے، پریشانیوں میں ان کی زندگی گزری. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام حیات بنایا ہے اس پر ان کو ایسا ایمان ہو گیا تھا تو وہ ان سب چیزوں کو اس میں لیتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دنیا کا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، یہ جاب کی جگہ ہے، یہ بھی جاب کا حصہ ہے، ایسا جاب کرنا پڑتا ہے. جنت کے جابوں میں سے جاب ہے یہ، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ جاب ہے. ایسے حالات زندگی کے اندر نعمتوں اور مصیبتوں کے جو حالات آئیں گے یہ جاب کا حصہ ہے. اور جاب میں تو آپ کو تکان بھی ہوتی ہے، پسینہ بھی بہتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، جاب پہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں. جاب پہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، کسی کی انگلی آ گئی، کسی کا ہاتھ آ گیا، مار لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہی صحابہ کرام کو ہوتا تھا. یہ دنیاوی جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے ایک دو مرتبہ اس کا ذکر کیا، آپ فرمایا کہ لا اخشى علیکم الفقر، یہ فقر و فاقے کی وجہ سے میں کوئی ڈر نہیں رہا ہوں تمہارے اوپر، یہ کوئی اندیشے کی چیز نہیں ہے. یہ اندیشہ تو تمہارے اوپر اثر مجھے اس وقت میں آ رہا ہے جب دنیا تم پر بہا دی جائے گی، سب کھانے پینے کو خوب مل جائے گا، اصل ٹیسٹ بھول جاؤ گے، اصل امتحان کو بھول جاؤ گے. ولیکن اخشى علیکم ان تصب علیکم الدنیا صبا، اندیشہ یہ ہے کہ تم پر دنیا انڈیلی جائے. فتنا فسو فیہا کما تنا فسو من کانا قبلکم، تم اس میں ایسے آگے بڑھو چڑھو پڑھنے کی کوشش میں لگ جاؤ جیسے تم سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی آگے بڑھنے میں لگ گئے تھے. فتحلی کا کم کما آلکا تم, پھر وہ دنیا تم کو بھی ایسے ہی برباد کر دے جیسے پچھلوں کو اس نے برباد کیا ہے. تو دنیا کی ایسی مشغولیت جس کی وجہ سے آدمی آخرت نہ کما سکے, نہ بنا سکے, آخرت کی تیاری نہ کر سکے, وہ تو وبال جان ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو سمجھاتے رہے اور خود آپ نے بھی زندگی ایسی ہی گزاری. انتہائی عسرت کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ آپ نے وقت نکالا ہے. مدینہ منورہ کے زمانے میں بھی یہ نہیں کہ مدینہ جا کے بادشاہت قائم ہو گئی تھی, کھانے پینے کو خوب مل گیا تھا, ایسا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بھی ایک دن میں دو مرتبہ پیٹ بھر کے نہیں کھائے, پوری حیات مبارکہ میں ایک بھی قصہ ایسا نہیں. ازواج مطہرات کے گھروں میں دو دو مہینے تک چولہا سلگانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی, چولہا ہی نہیں سلگتا تھا. صحابہ نے پوچھا بعد والوں نے کہ آپ لوگوں کا گزر کس پر ہوتا تھا, کس سے پوچھا؟ امہات المومنین سے پوچھا, حضور کی بیویوں سے اور سارے مسلمانوں کی ماؤں سے. تمہارا گزر کس پہ ہوتا تھا؟ فرمایا دو کالی چیزوں پہ گزر ہوتا تھا, کالے کھجور کھا لیتے تھے. پانی جب زیادہ گہرا ہوتا ہے وہ بھی کالا نظر آتا ہے, تو کالی چیزیں جب بولتے ہیں تو کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیتے تھے, تھوڑے سے کھجور کھا لیے اور اس کے بعد پانی پی لیا, مہینوں نکل جاتے تھے اس میں. تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے خاص خادموں میں سے تھے اور وہیں کے وہیں رہتے تھے حضور کے پاس, اور جو حضور بات فرماتے, یاد دلاتے, یاد کراتے, بتاتے, وہ یاد کرتے رہتے تھے. اور کھانے پینے میں کچھ آ گیا تو کھا لیا, نہیں آیا تو خاموش بیٹھے رہتے تھے, کسی سے مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے اور برداشت بھی کرتے تھے. اور بھوک کا حال ایسا بھی گزرا ہے ہم لوگوں پر کہ فجر کی نماز میں پہلی کی پہلی صف پوری کی پوری بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے, کہ تین تین دن کے فاقے ہو گئے, چار چار دن کے ہو گئے اور فجر کی نماز میں سارے کے سارے کھڑے ہوئے. تو دنیاوی حالات جو انسان کے اوپر آیا کرتے ہیں, آخرت کے حالات چونکہ سامنے نہیں ہیں اس وجہ سے وہ ان کو حالات سمجھتا ہے, ورنہ تو اس کو اتنا ایزی لے گا اور اتنا معمولی سمجھے گا کہ اس کی وجہ سے اپنے دین کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی بات پر ایمان لاتا ہے حضور پر, اور حضور پر جو نازل شدہ چیز ہے اس پر, یعنی وحی جو کو وحی کا علم جو آیا قرآن پاک کی صورت میں, احادیث مبارکہ کی صورت میں, اور اس پر ایمان بھی لاتا ہو, اس پر عمل بھی کرتا ہو, اس کے حالات بنا دوں گا میں. چنانچہ اس کے بعد ایک آیت آئی, اس کے اندر بھی ایک حقیقی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں, شہید کر دیے گئے, ان کے عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے, ان کو ہدایت دیں گے. اب باقی کیا ہے ہدایت دینے کے واسطے دنیا میں؟ یعنی ہم ان کو ہدایت دیں گے اور ان کے حالات بنائیں گے. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھیا وہ بےچارا تو مر گیا, اب اس کو ہدایت کی بات ہی کیا ہے؟ اصل ہدایت وہ ہے جو آدمی کو آخرت میں چاہیے, اس لیے کہ آخرت کا صرف میدان حشر کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے, 100 سال کا بھی نہیں ہے جو ہماری یہاں کی ایج ہوتی ہے, 50,000 سال. اس میں کتنی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. صراط پہ چلنے کے لیے ہدایت چاہیے, موقف ظلمت میں ہدایت چاہیے, تمام مواقف کے اندر جو آدمی کو الگ الگ مرحلے ہیں, اسٹیجز ہیں, اس سے گزرنے کے لیے ہدایت چاہیے. بڑی گھاٹیاں ہیں وہاں پہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دیں گے اور ان کے حالات بنا دیں گے. تو شہید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے حالات بنائیں گے, حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو اب کچھ اس کا وجہ نہیں کہا جائے, اس کے بیوی بچوں کے حالات بنائیں گے کہ بھائی تم مر جاؤ اللہ کے لیے تو تمہارے بیوی بچوں کے حالات ہم سدھار لیں. نہیں, اس کے حالات بنائے جائیں گے. تو کیا بات کہی جا رہی ہے؟ وہ ہے غور کرنے کی بات کہ اصل اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اللہ کے رسول کے یہاں انسان کے احوال کا آخرت کے صحیح ہونا بہت ضروری ہے. قبر کے حالات اس کے صحیح ہوں, حشر کے حالات صحیح ہوں, فسرات کے حالات صحیح ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب کے حالات صحیح ہوں, اعمال نامے کے تولے جانے کے وقت کے حالات صحیح ہوں, پھر اس کے بعد میں اس کو ان تمام مراحل سے گزار کر جنت میں پہنچایا جائے. اسی لیے فرمایا کہ ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو, یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ کے دین کے پھیلانے میں, اللہ کے دین کی خدمت میں, اللہ کے دین کا علم زندہ کرنے میں, اللہ کے دین کا علم, اللہ کا علم جو ہے نا وہ عام کرنے میں, اپنوں کو, لوگوں کو اور اپنی اولادوں کو سکھانے میں. اس پہ جو وقت لگتا ہے وہ لگاؤ, جو پیسہ لگتا ہے وہ لگاؤ, جو صلاحیت لگتی ہے وہ لگاؤ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اور یہ سب چیزیں اللہ پاک اپنی مدد میں شمار کریں گے. حالانکہ اللہ کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات کو کیا ہے؟ کوئی آدمی دے تو کیا, کوئی نہیں دے تو کیا؟ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, یعنی ہے تو حدیث لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے فرمایا گیا, فرمایا کہ اگر تمہارے سارے کے سارے انسان، سارے جن، سارے زندے، سارے مردے شروع سے لے کے آخر تک پیدا ہونے کے، پہلا آدمی جو پیدا ہوا وہاں سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوگا وہ سب، پہلا جن جو پیدا ہوا وہاں سے آخری جن تک جو ہے، وہ سارے کے سارے سب سے زیادہ گنہگار اور خطا کار ہو جائے، اللہ کا کوئی اس میں نقصان نہیں. اور اگر سارے کے سارے زندے مردے، اول آخر، انس اور جن سب سے زیادہ نیک اور متقی و پرہیزگار ہو جائے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. نہ پہلی صورت میں اللہ کی بے عزتی ہوتی، نہ دوسری صورت میں اللہ کی عزت میں اضافہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ان کی جو صفات ہے، وہ کمی بیشی کو قبول نہیں کرتی، گھٹنے بڑھنے کو قبول نہیں کرتی. جو ان کی عزت ہے اس میں کمی نہیں آتی، جو ان کی شان ہے اس میں کمی نہیں آتی، جو ان کی کبریائی ہے اس میں کمی نہیں آتی. مگر یہ شفقت ہے اپنے بندوں پر اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے دین کا کام کرو گے تو اس کو اپنا کام شمار کروں گا اور اپنی نصرت میں شمار کروں گا. اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. اور مدد آپ سمجھ جائیں گے کہ جیسے فرمایا گیا کہ تمہارے حالات بنائیں گے، تو مدد کی ضرورت اصل انسان کو کہاں ہے؟ دنیا میں بھی ضرورت ہے، لیکن اصل ضرورت تو وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے. تمہاری مدد کی جائے گی، وہ یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمایا جائے گا. اصل ہے انسان کا کل قیامت میں قدم کا جمنا صراط کے اوپر، کیونکہ صراط میں جس کا قدم نہیں، صراط اصل میں جہنم پر ہے، جو برج ہے جس سے پار کر کے ہی جانا ہے سارے انسانوں کو، جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. جنت کا راستہ آتے ہی اسی راستے سے بنایا ہی گیا ویسا ہے، پہلے جہنم، پھر اس کے بعد جنت ہے، اور جہنم پہ برج ہے، اور جہنم سے پہلے سارے انسان جمع ہوں گے اور ان کو گزرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. اب جہنم کوئی چھوٹا موٹا گڑا تو نہیں ہے کہ اس پر چھوٹا سا برج ہے، یہ دو چار میل کا، پانچ سات میل کا، پچیس تیس میل کا، یہ اس کے اوپر سے انسانوں کو جمنا ہے. اور وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک بھی ہے، اس پہ قدم جمنا، اس کے نیچے آکڑے بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی ادھر سے چمٹے لگے ہوئے ہیں کھینچنے کے لیے آدمی کو، اس کے اوپر سے جب بندے کو چلنا ہوگا. اعمال کے اعتبار سے وہ چمٹے پکڑنے والے ہیں اور اعمال کے اعتبار سے وہ چمٹے سلپ ہونے والے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے کیسی صورت حال ہے. اور نیچے گڑا ہے، کون سا گڑا ہے؟ جہنم کا گڑا ہے. تو جو آدمی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کا قدم جمائے گا، اس دن اس کے قدم پھسلیں گے نہیں. اور آدمی کو اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کی رفتار دی جائے گی، ایمان کے اعتبار سے جماؤ دیا جائے گا، ایمان کے اعتبار سے راستہ اس کے لیے آسان ہوگا. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی چیز پتلی ہو باریک ہو تو اس پر اتنا بڑا آدمی کیسا چلے گا. اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں. بجلی جو ہے نا کتنے باریک وائر کے اوپر سفر کرتی ہے، بجلی تار جو ہے، کرنٹ جو ہوتا ہے، وہ کتنے باریک سے باریک وائر کے اوپر سفر کرتا ہے. اس کے لیے مشکل تھوڑی ہے کہ اس میں سے اس کو گرنا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح سے پار کر دے گا نماز کی پابندی کرنے والے کو، آتا ہے نا حدیث شریف میں. تو اللہ پاک آسان کرنے والے ہیں. اور اندھیرا، ایک ہزار سال کا اندھیرے کا ٹائم بیچ میں آنے والا ہے، ایک ہزار سال کا، ایک سو سال کا بھی نہیں، ایک سال کا بھی نہیں، ایک دن کا بھی نہیں، چند گھنٹوں کا بھی نہیں. اس میں آدمی کو روشنی چاہیے، تو آدمی کے پاس اس کا ایمان ہوگا، اس کے ایمان میں اس کے پاس روشنی ہوگی، روشنی کے اندر وہ اس راستے کو طے کرے گا. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ روشنی نہیں ہے، وہ نہیں پار کر سکتا ہے. یہ قدم کے جمانے کی کتنی ضرورت ہے ایک انسان کی، کہ اللہ پاک اس کے قدم کو جمائے. یہ جب ہوگا؟ جب دین کی مدد کی جائے گی. اور یہ جو کافر ہیں، ان کے لیے بربادی ہے اور ان کے سارے عمل ضائع ہونے والے. کچھ بھی عمل کرتے رہے، عمل قرار دیے جانے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کچھ بھی ہوں گے اپنی جگہ پہ، آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے یہاں سے. آپ بڑے مالدار ہیں، بڑے رئیس ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بہت خوبصورت ہیں، صاحب فن ہیں، صاحب ادب ہیں، کچھ بھی ہیں آپ، لیکن آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو لیگل طریقے پر آپ داخل نہیں ہو سکتے وہاں پہ. تو خیر لیگل داخل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جیسے ایسا معاملہ ہے، ایسے کسی عمل کو قبول کیے جانے کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ ایمان ہے وہاں پر. اسی پر ان کے سارے عمل ضائع ہونے والے ہیں. اور یہ کس قدر افسوس کی بات ہوگی کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو ایمان سے محروم ہیں، دنیا میں اچھے اچھے کام بھی کرے ہوں گے، بڑی انہوں نے قربانیاں دی، بڑی محنتیں بھی کی، بہت اپنی جان کو بھی مارا. بڑے راہب اور سنیاسی جو ہوتے ہیں بہت پتا مارتے ہیں، بڑے مجاہدے کرتے ہیں، دن میں تین تین مرتبہ سے لے کے پانچ مرتبہ تک نہاتے ہیں برہمن. جیسے ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، ان کے یہاں غسل کا سسٹم ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، مہینوں جو ہیں وہ جنگلوں میں وقت گزار لیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، کھانا نہیں کھائے کئی سالوں سے، پانی نہیں پیے، شادی نہیں کی، کنگھی نہیں کی، غسل نہیں کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے روحانیت کو ترقی ہو جاتی ہے. ایسے ہی روحانیت کے اندر رہنے والے، سنیاسی بن جانے والے بہت ایسے لوگ، ایسی چیریٹی کرنے والے، نیک کاموں میں حصہ لینے والے، لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، دس دس سال، بارہ بارہ سال دیہات میں ادھر ادھر جا کے تبلیغ کر رہے ہیں. ایک گورا میرے سے ملا، اردو میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا آپ پاکستان کے ہیں؟ کہنے کا نہیں، میں یہیں کا ہوں. میں نے کہا تم اردو بولتے ہو؟ کہنے کا ہاں میں نے سیکھی ہے باداب تو اردو، اور میں بارہ سال پاکستان کے دیہات میں ہمارے مذہب کی تبلیغ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. اس نے بتایا، آپ اندازہ فرمائیے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اس کا کچھ بھی ملنے والا نہیں. اور تبلیغ کس کی ہو رہی تھی؟ وہ بےمانی کی تبلیغ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو شرک کی تبلیغ ہو رہی تھی. اللہ کے، اللہ کا پسندیدہ جو مذہب ہے اس کی نہیں ہو رہی تھی نا. وہ تو ان کے عمل ضائع ہونے والے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس وجہ سے ہم ان کا کچھ بھی قبول کرنے والے نہیں. ایک دم لاجیکلی بات ہے کہ بھائی ہم نے جو چیز نازل کی اس کو تم نے قبول نہیں کی، ہم نے جس کو رسول بنا کے بھیجا اس کو تم نے قبول نہیں کیا، پھر ہم تم کو کیسے قبول کر لیں؟ یہ ہے وجہ اس کی. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں. اس میں سے خاص طور پر جنت کی نہروں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جس جنت کی نہروں کا وعدہ، جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس کی صفت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. اور حدیث میں ہے کہ وہ انتہائی شیریں بھی ہوگا اور سفید بھی ہوگا. اور اس میں ایسے نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. اور اس میں نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی. اور اس میں نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی. اور اس کے علاوہ ہر قسم کا پھل انہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ الگ ان کو ہوگا کہ بخش دیا گیا ہے تم کو. اور میں کہ یہ آدمی اور وہ جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا اور کھولتا ہوا گرم پانی اس کو پلایا گیا اور اس کی آنتیں اس کی وجہ سے کٹ گئی، یہ دونوں برابر ہو سکتے کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے. بعض ارباب نکات جو ہوتے ہیں، ارباب نکات کا مطلب تفسیر والے نہیں ہوتے لیکن بات میں سے بات کو نکالنے والے اور پہنچنے والے، دور تک اپنی سوچ بڑھانے والے جو ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ احمد میں بھی چار لفظ ہیں اور محمد میں بھی چار ہی ہیں دیکھا جائے تو، تو ان چار لفظوں سے اللہ پاک نے چار نہریں بنائی ہیں. یہ ہے وہ سورہ محمد میں ان چار نہروں کے ذکر کیے جانے کا ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو، باقی ارباب تفسیر میں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے. ایک بات فرمائی گئی کہ دیکھو ایک بات سیکھنے کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سیکھو. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جاننا الگ ہے، لا الہ الا اللہ کا سیکھنا الگ ہے. اور کلمے کا پہلا جز پورا جو ہے نا یہ سورہ محمد میں ہے، اور کلمے کا دوسرا جز جو ہے وہ سورہ فتح میں ہے، اس کے بعد کی سورہ محمد الرسول اللہ بول کے. اور بقیہ ویسا ایمان لانے کے واسطے ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، بلکہ باضابطہ کہیں سنایا گیا ہو ایسا نہیں ہے، بتایا نہیں گیا. نکالا علماء نے کہ بھائی یہ کہنا پڑے گا آدمی کو ایمان لانے کے لیے، وہ کہنا پڑے گا. اور وہ دونوں جب کہہ دے گا آدمی تو جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے اس کے جو مشمولات ہیں، جن چیزوں کو ایمان شامل ہے، وہ ان سب چیزوں کو کور ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کی بڑی ڈیٹیلس ہیں، بڑی تفصیلات ہیں. اس کا حال بنانا پڑتا ہے، اس کا ذوق بنانا پڑتا ہے، اس کا وجدان بنانا پڑتا ہے، اس کی فہم لینی پڑتی ہے، اس کی باریکی تک جانا پڑتا ہے. اس کی باریکی، اس کا فہم، اس کا ذوق اور اس کا وجدان، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں. یہ چار چیزیں محنت کے بغیر نہیں آتی. ویسے آدمی جانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی صرف لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے الہ ہونے کا کیا کیا مفہوم ہوتا ہے، اس میں کیا ڈیپتھ اور گہرائی ہے. اللہ کا الہ ہونے کا جب ذوق آدمی کو ملتا ہے تو وہ کیا ٹیسٹ کرتا ہے. اس کے وجدان میں جب چیز آتی ہے تو اس کے اندر سے پاتا ہے ایک بات. وہ وجدان کہتے ہیں ایسی بات کو جس کو آپ الفاظ میں نہیں بول سکتے، جس کی تعبیر الفاظ میں نہیں کر سکتے، لیکن آدمی یقینی طریقے پر اس کو پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا وجدان جو ہے نا بڑی عجیب چیز ہے، سب چیزوں سے بالکل الگ ہے. وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم وجدان میں رکھتے ہیں، الفاظ نہیں رکھتے اس کے. جیسے پھلوں کے مزے ہیں، اب امرود بھی میٹھا ہے، آم بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، انگور بھی میٹھا ہے، اور جناب والا اس کے ساتھ ساتھ کھجور بھی میٹھا ہے فرض کرو. اب کسی سے کوئی پوچھے کہ اچھا بتاؤ ان میٹھوں میں کیا فرق ہے، یہ وجدانی چیز ہے. میٹھا اس کے لیے لفظ ہے، لیکن میٹھے کی انواع اور کیفیتوں میں جو فرق ہے وہ وجدانی چیز ہے. ایسے ہی ایمان کا ایک وجدان ہے، لا الہ الا اللہ کا ایک وجدان ہے، محمد الرسول اللہ کا ایک وجدان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذوق اور اس کا مزہ آدمی کو جب لگتا ہے جب صفات ایمان اس میں آتے ہیں. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. ایمان کا ٹیسٹ اور مزہ اس آدمی کو آنے لگتا ہے جو اللہ کو رب بنا کے راضی ہو چکا ہو. رب مان لینا الگ ہے, رب بنا کے اس پر کفایت کر دینا بس ہے مجھے کہ میرا رب اللہ ہے, راضی ہو جانا اس پر یہ ایک چیز ہے. اسلام کو اپنا دین بنا کے راضی ہو چکا ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے راضی ہو چکا ہو, اس کو مزہ ملتا ہے ایمان کا. ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے وہ دل میں محسوس کرتا ہے ایک آدمی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی ایک وجدان ہوتا ہے جو محنت کرنے سے, بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے, اللہ والوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے, ذکر فکر سے, مجاہدے سے اللہ پاک اس کا کچھ حصہ نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.